سورة التوبة مدنية أو إلا الآيتين آخرها 130 أو إلا آية ولم تكتب فيها البسملة لأنه صلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة مدنية. اس سورت کا نام سور توبہ ہے، مدنی سورت ہے، لیکن پوری مدنی نہیں ہے، دو آیتیں اس کے اندر یا ایک آیت مکی ہے، وہ جگہ پر آئے گا کون سی، اور اس کے اندر 130 کے قریب آیتیں ہیں. سورہ توبہ نام اس لیے رکھا گیا، لقد تاب اللہ علی النبی الی آخرہ کی بنیاد کے اوپر ایسا سمجھ میں آتا ہے، یا یوں کہو کہ اس میں مسلمانوں کی توبہ کا تذکرہ ہے، یا یوں کہو
کہ سورت کا نام سورہ برات ہے. برات،
مشرکین اور کفار سے تعلقات کے خاتمے کا اعلان ہے، اس وجہ سے سورہ برات اس کا نام ہے. اس سورت کا نام سورہ عذاب بھی ہے، سورۃ العذاب، چونکہ اس میں منافقین کی رسوائی کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ عذاب بھی اس کا نام ہے. جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ، یہ سورت مدنی ہے، اس میں 129 آیتیں ہیں. سورہ فتح یا سورہ مائدہ کے بعد 113 یا 114 نمبر پر نازل ہوئی. مکمل طور پر آخری زمانے میں نازل ہونے والی سورت ہے. توبہ کا معنی
آخری سورتوں میں اس کا شمار ہے. جی،
توبہ کا معنی آتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لوٹنا، باز آ جانا، متوجہ ہونا. بندہ جب نافرمانی سے باز آ جاتا ہے، فرما برداری کی طرف لوٹ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو وہ حقیقی توبہ ہوتی ہے. جب لفظ توبہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے بندوں کی توبہ قبول کرنا اور بندوں کی طرف متوجہ فرمانا. اس صورت میں مخلص مومنوں کی توبہ کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اور پوری صورت میں کئی مرتبہ توبہ کا تذکرہ ہوا ہے. اس صورت کا ایک نام برات بھی ہے. برات کا معنی ہے ہر اس چیز سے جس کا پاس رہنا برا لگتا ہو اس سے چھٹکارا تلاش کرنا. مشرکین کا مرکز اسلام یعنی مکہ میں مقیم رہنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے ان سے بیزاری کا اعلان کر کے مرکز اسلام سے دوسری جگہ چلے جانے کا تاکیدی حکم دیا گیا. اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اس لیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے. جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورہ توبہ کے شروع میں کیوں نہیں؟ تو جواب دیا کہ اس سورت کا مستقل سورت ہونا یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہوا، اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی تصریح نہیں فرمائی، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. مگر مضمون چونکہ اس کا سورہ انفال سے ملتا جلتا تھا، اس واسطے اس کو کسی دوسری سورت کے بعد رکھنے کے بجائے سورہ انفال کے بعد رکھا، اور چونکہ اس کے مستقل سورت ہونے کا بھی احتمال ہے، اس واسطے اس کے شروع بسم اللہ کی جگہ چھوڑ دی گئی.
سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، بس اسی طرح کا مضمون حدیث سے لیا گیا ہے، اور حضور نے حکم اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے اوپر اس سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اس لیے دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک نقطہ یہ نقل کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان رحیم کی وجہ سے امن و امان ہے، اور یہ سورت نازل ہوئی امن و امان ختم کر کے تلوار کے ذریعے سے مقابلے کے بنیاد کے اوپر، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی جا رہی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ تم اس کا نام سورہ توبہ رکھتے ہو حالانکہ اس کا نام سورت العذاب ہے. اور بخاری رحمہ اللہ نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ یہ قرآن کی اخیری مکمل نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں سورہ برات. تو یہ سب اس کی وجوہات وغیرہ جو ہے بیان کی جاتی ہے. اب چند اہم باتیں یہاں پر سمجھ لو. پہلی بات, جس زمانے کے اندر قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے تو جبرائیل امین آ کر کے بتلا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد لکھنی ہے. جب آیتیں اترے, سورت اترے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہاں تو صرف یہ ہے کہ یہ سورت کون سی سورت کے بعد ہوگی, لیکن آیت آیت اترے تو یہ ترتیب کہ جبرائیل بتاتے تھے کہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھا جائے, فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبی نے وحی کو بلا کر اسی طریقے سے ہدایت دیتے تھے اور لکھواتے تھے. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات, جب نزول کے اعتبار سے کوئی سورت مکمل ہوتی تھی تو نئی سورت نازل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی, تو یہ ایک علامت تھی کہ بھئی پہلے والی سورت ختم, اب نئی سورت شروع. یہ ایک علامت تھی بسم اللہ کا نزول, کہ پہلے والی سورت ختم اب نئی سورت چالو. نمبر تین, سورہ توبہ, برات, سورہ عذاب نزول کے اعتبار سے آخری سورتوں میں سے ہے, بالکل اخیر اخیر دور کے اندر یہ سورت نازل ہوئی. اس لیے عام دستور کے مطابق بسم اللہ نازل نہیں ہوئی, اور حضور نے کاتبی نے وحی کو ہدایت بھی نہیں دی کہ بسم اللہ لکھے کہ نہ لکھے, بسم اللہ آئی بھی نہیں اور حضور نے ہدایت فرمائی بھی نہیں. چوتھی بات, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کے نسخے تیار کروائے تو اس وقت انہوں نے بڑے احتیاط سے کام لیا کہ اس کے شروع میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی. کیوں؟ کہ بھائی یہ کوئی مستقل سورت نہ ہو بلکہ کسی سورت کا جزو ہو, یہ ممکن ہے مستقل صورت نہ ہو بلکہ کسی صورت کا جزو ہو. اسی لیے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ بھائی یہاں بسم اللہ نہ لکھی جاوے. لیکن حضرت عثمان نے جگہ چھڑوائی بسم اللہ کے بقدر, جگہ خالی رکھی کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ الگ سے صورت ہو سکتا ہے کہ جزو ہو, اسی لیے احتیاطاً بسم اللہ لکھوائی نہیں اور جگہ اتنی چھوڑ دی آپ نے بسم اللہ لکھی جا رہے اس کے بقدر. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم سورہ برات اور سورہ انفال دونوں کو قرین تین کہتے تھے, کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ملی صورتیں ہیں, قرینتین ان کا لقب تھا. اسی لیے اس قرینتین والے لقب کی بنیاد پر ہم نے اس سورت کو سورہ انفال کے بعد رکھا. حضور کے دور میں اس کا لقب تھا اس وجہ سے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ قرآن کی جو ترتیب ہے سورتوں کی, اس میں پہلے بڑی سورت رکھی گئی جن کو مین کہا جاتا ہے, اس کے بعد 100 سے کم والی صورتیں رکھی گئی جن کو مسانی کہا جاتا ہے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں رکھی گئی جن کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی صورتوں کی ترتیب ہے، پہلے مگین، پھر مسانی، پھر مفصلات۔ کہ بھئی اس ترتیب کا بھی تقاضا یہ تھا کہ پہلے سورہ برات ہوتی، بعد میں سورہ انفال ہوتی، چونکہ سورہ برات میں آیتیں زیادہ ہیں، سورہ انفال میں کم ہیں۔ تو اس ترتیب کا تقاضا یہ کہ پہلے سورہ توبہ لکھتے، سورہ برات لکھتے، بعد میں سورہ انفال آتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ سوال سنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے جو تم پوچھ رہے ہو، لیکن ہم نے احتیاط کے اوپر عمل کیا ہے۔ کیا احتیاط؟ کہ سورہ توبہ مستقل سورت نہ ہو، بلکہ وہ جو ہے سورہ انفال کا جزو ہو۔ اس لیے ہم نے سورہ انفال پہلے لکھی اور سورہ توبہ بعد میں لکھی، یہ احتیاط کے پیش نظر کیا، ورنہ آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے تقاضا یہ تھا کہ پہلے سورہ توبہ لکھتے، بعد میں سورہ انفال لکھتے، لیکن کہا ہم نے بدرج احتیاط یہ کام کیا ہے کہ پہلے سورہ انفال لکھی، پھر سورہ توبہ لکھی۔ اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مستقل صورت نہ ہو بلکہ سورہ انفال کا جزء ہو۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ یہ مستقل صورت نہ ہو بلکہ وہ صورت کا جزء ہو۔ اور بڑی بات یہ کہ حضور نے حکم بھی نہیں دیا، وہی بھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھا گیا۔ اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آیا کہ سورہ برات کے اندر جو ہے امان اور عہد کے خاتمے کا اعلان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم امن و امان ہے، تو یہ ایک نقطے کی حیثیت رکھتی ہے، یہ کوئی دلیل مستقل نہیں ہے کہ یہ کوئی مستقل دلیل ہو، بلکہ ایک نقطہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے اندر ایک طریقہ عام تھا کہ جب دو خاندان، دو علاقے، دو ملکوں کے درمیان میں کوئی معاہدہ چلا آ رہا ہو اور اس معاہدے کو ختم کرنے کا وہ ارادہ کرتے ہو، اور معاہدے کے ختم کرنے کی تحریر جب لکھی جاوے کہ بھائی خط لکھو اور اطلاع دے دو کہ اپنا معاہدہ ختم، تو وہ لوگ بسم اللہ نہیں لکھتے تھے، بغیر بسم اللہ کے وہ خط کو روانہ کر دیتے تھے۔ گویا کہ اس صورت کے اندر بھی مشرکین کے مختلف قبیلوں سے جو معاہدے چلے آ رہے تھے اس کے خاتمے کا اعلان تھا، اسی لیے اس دور کے دستور کے مطابق بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ یہ بھی ایک نقطہ اس کے اندر جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت ہے اور سورت کے اندر کافروں کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے، اسی لیے رحمت اور عذاب دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یہ بھی ایک بات کہی گئی ہے۔ یہ سب جو ہے نقطے کے درجے کے اندر کہا گیا ہے۔ براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اب اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ ضروری اور اہم چند چیزیں سمجھنا ہے. چونکہ یہ سورت چند غزوات اور چند معاہدوں کے متعلق نازل ہوئی ہے تو پھر آیتوں کو منطبق کرنا آسان ہو جائے گا. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا, اسی سال فتح حنین کا واقعہ بھی ہوا. غزوہ تبوک سن 9 ہجری کے اندر ہوا. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی. عمرۃ القضا سن 7 ہجری کے اندر ہوا. یہ سب مربوط چیز ہے, 6, 7, 8, 9. اب یہاں حدیبیہ کے اندر جو سب سے پہلی صلح ہوئی مشرکین مکہ کے ساتھ سن 6 ہجری میں, اس کی مدت رکھی گئی تھی 10 سال کی. حدیبیہ میں جو مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہوا اس کی مدت تھی 10 سال, 6 سے لے کر 16 تک کا معاہدہ ہوا. اب قریش اور حضور کے درمیان معاہدہ ہوا تو عرب کے دوسرے قبائل میں یوں اعلان ہوا, تمہارے لیے مرضی ہے, تم چاہو تو مسلمانوں کے ساتھ ہو, تم چاہو تو قریش کے ساتھ ہو. دوسرے قبائل کو آزاد رکھا گیا. قبیلے بنو خزاع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیف بننا پسند کیا, اور قبیلے بنو بکر انہوں نے قریش کا حلیف بننا پسند کیا. اب اس حلیف بننے کا تقاضا کیا گیا کہ بنو بکر اور بنو خزاع بھی اس معاہدے کے شرائط میں شامل ہو گئے. بنو خزاع مسلمانوں کے ساتھ ہوئے, بکر والے قریش مکہ کے ساتھ ہوئے, اسی لیے وہ بھی اس حدیبیہ والے معاہدے میں شامل ہو گئے. سن 16 ہجری تک آپس میں کوئی لڑائی نہیں کرنے کی, ایک دوسرے کے خلاف دشمن کو مدد بھی نہیں کرنے کی, یہ جو ایک فیصلہ کن بات ہو گئی. سن 7 ہجری میں حضور عمرے کے لیے تشریف لائے. وہاں تک پورا ایک سال ایسا گزرا کہ ہر ایک نے اس معاہدے کو اچھی طرح نبھایا, کسی نے اس معاہدے کے اندر جو ہے کوئی خلاف ورزی نہیں کی سن 7 ہجری تک. پھر ایسا ہوا کہ عمرۃ القضا کے بعد 5 یا 6 مہینے گزرے تو قبیلے خزاع اور قبیلے بنو بکر کے درمیان لڑائی ہوئی. وہ لڑے اپنے طور پر, اپنے کو کیا لینا دینا, لیکن قریش نے اپنے حلیف بنو بکر کی چپکے چپکے مدد کی, ہتھیار بھی بھیجے اور جنگجو نوجوانوں کو بھی بھیجا. اور قریش یہ سمجھتے رہے کہ مکہ سے مدینہ تو بہت دور ہے, کہاں حضور کو پتا چلے گا, اور ہم نے رات کے وقت کے اوپر مدد کی ہے. اس لیے قریش خوش فہمی میں رہے کہ معاہدے کے شرائط کے خلاف انہوں نے مدد کی, قریش نے بنو بکر کی ہتھیار کے ذریعے اور افراد کے ذریعے سے. یہ قریش کی طرف سے پہلی معاہدہ شکنی ہوئی. معاہدہ شکنی ہو گئی تو بنو بکر و بنو خزاع والوں نے فوراً حضور کو اطلاع دی کہ ان لوگوں نے معاہدہ شکنی کی ہے اور انہوں نے اس طریقے سے ہمارے خلاف بنو بکر کی مدد کی ہے. حضور نے اس کے اوپر کوئی زیادہ بلند آواز سے سوالات کھڑے نہیں کیے کہ قریشیو تم نے کیوں معاہدہ شکنی کی, کیوں تم نے بنو بکر کی رات کو چپکے چپکے مدد کی؟ اب قریشی لوگ حیران پریشان کہ حضور کو اطلاع ہو گئی ہماری طرف سے معاہدہ شکنی کی، پھر بھی حضور کوئی ہم کو پیغام نہیں دے رہے، کوئی اطلاع نہیں دے رہے، کوئی ہم کو ڈانٹ نہیں رہے، ہم کو تنبیہ نہیں کر رہے، بات کیا ہے؟ تو اندر اندر قریشی لوگ پریشان، اب ان کو پتا چلا کہ ہماری معاہدہ شکنی ہو گئی، 16 تک جنگ بندی تھی لیکن ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی شروعات ہم نے کی، ہماری طرف سے معاہدہ شکنی ہوئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو سبق سکھانے کے لیے خفیہ خفیہ چپکے چپکے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ باقاعدہ مکہ سے ایک وفد آیا، حضور کو ملا، جلیل القدر صحابہ اکابر صحابہ کو ملا یہ وفد، معذرت سوری ہم سے بھول ہو گئی، ہم نے بنو بکر کی غلطی سے مدد کر دی، معاف کرو اور معاہدہ پھر سے تازہ کرو، معاہدہ رینیو کرو، ہماری معاہدہ شکنی کی وجہ سے جو ہے وہ معاہدہ ختم ہو گیا لیکن ہم عذر کرتے ہیں، بنو بکر کی مدد کی، ہم نے غلط کام کیا، معاہدے کو پھر سے تازہ کرو، یہ درخواست کی۔ کس نے؟ قریشیوں نے۔ حضور نے منع کر دیا، چونکہ سابقہ تلخ تجربات، ان قریشیوں کا کیا بھروسہ، اور اکابر صحابہ نے بھی حضور کے سامنے درخواست کرنے سے منع کر دیا۔ مکہ کا وفد واپس گیا گھبرایا ہوا، کبھی لوگ تیاری کر رہے ہیں اور اچانک کبھی بھی حملہ کریں گے، بس وہی چیز ہوئی فتح مکہ کا سبب، اس لیے کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ مکہ فتح بھی ہو جاوے اور خون نہ بہے، حرم کی جو ہے پورے پوری حرمت ادب اکرام ادب سب باقی رہے، اسی لیے حضور نے یہ خفیہ تیاری کی ان کی معاہدہ شکنی کے بعد قریش کی، اور پھر حضور نے ان کے اوپر حملہ کیا رمضان کے مہینے میں سن 8 ہجری کے اندر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور مکہ ہمیشہ کے لیے دارالاسلام بن گیا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات جو مشرکین کے قبائل ان معاہدوں کے اندر خود شامل تھے، جیسے بنو بکر بھی بنو خزاعہ بھی، اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سارے مشرکین قبیلوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ چل رہا تھا، بہت سے مشرکوں کے ساتھ معاہدات حضور کے چل رہے تھے، اہل کتاب سے بھی معاہدے چل رہے تھے، لیکن اہل کتاب کی طرف سے تو معاہدہ شکنی ہو ہی نہیں، اس کی وجہ سے غزوہ بنو نذیر ہوا، بنو قریظہ ہوا، اہل کتاب نے بھی معاہدہ شکنی آگی، دوسرے بھی مشرکین قبائل جتنے حضور کے ساتھ معاہد تھے وہ دو قسم کے، بعض نے معاہدہ پورا نبھایا، کوئی ذرہ برابر بھی غداری نہیں کی، اور بعض کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ معاہدہ شکنی کرتے رہتے تھے۔ اس طرح کے دو طریقے کے یہ قبائل تھے، اہل کتاب کے اور مشرکین کے۔ اب ان میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ سلوک کیا گیا۔ پہلی جماعت قریش مکہ کی، جنہوں نے معاہدہ شکنی کی تو ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور پھر جو ہے ان کو مکہ سے ہٹا دیا گیا، ان کے متعلق آئے تھے فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ ان کی طرف سے معاہدہ شکنی ثابت ہو گئی لیکن ابھی چونکہ احترام کے مہینے چل رہے ہیں اسی لیے ابھی ان کو تھوڑی مہلت دو، جیسے ہی احترام کے مہینے ختم ہو جائے پھر فقتل المشرکین شروع کرو۔ یہ قریش مکہ کے لیے حکم آیا فقتل المشرکین حیث وجدتموہم. نمبر دو, دوسری جماعت جن کافروں مشرکوں اہل کتاب نے ایک مقررہ مدت تک کے لیے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا, متعینہ مدت تک کے لیے, اور وہ اس معاہدے پر قائم بھی تھے, خلاف ورزی بھی نہیں کی, توڑا بھی نہیں, معاہدہ شکنی بھی نہیں کی, تو ان کا حکم آ رہا ہے چوتھی آیت میں إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. کہ جن کافروں نے اہل کتاب نے معاہدے کو نبھایا, خلاف ورزی نہیں کی, تو تم بھی ان کے ساتھ معاہدہ نبھاؤ, اور جتنی مدت باقی ہے وہاں تک تم بھی نبھاؤ. مسلمانوں کو حکم دیا گیا, اس میں کون تھے؟ بنو زمورہ, بنو مدلج, ان کے ساتھ معاہدے میں نو نو مہینے ابھی باقی تھے, تو کہ بس نو مہینے ہوئے وہاں تک جو ہے انتظار کرو, پھر ان کے ساتھ جنگ کریں گے. انہوں نے نبھایا, تم بھی نبھاؤ. تیسری اور چوتھی جماعت, کہ جن لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا معاہدہ نہیں تھا, کوئی معاہدہ نہیں ان کے ساتھ, اور مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ اچھے بھی رہتے تھے, بگڑے بھی رہتے تھے, دونوں طرح رہتے تھے, ان لوگوں کو شروع آیت کے اندر خطاب کیا گیا, بالکل شروع میں, اب یہ جو ایک جماعت بتلائی گئی کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا, اور ایک چوتھی جماعت وہ تھی جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن مدت متعین نہیں تھی, چار جماعت ہو گئی. پہلی جماعت جن کے ساتھ معاہدہ ہوا متعینہ مدت کے لیے لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, جیسے قریش مکہ, 10 سال کا معاہدہ لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, تو ان کو صاف کہہ دیا گیا کہ بس اشور حرم ختم ہونے دو, تم سے جنگ کریں گے. دوسری جماعت جن کے ساتھ معاہدہ تھا میعادی مدت متعینہ کے لیے اور انہوں نے اس کو نبھایا بھی, خلاف ورزی نہیں کی انہوں نے, بنو زبورہ بنو مدلج, حضور کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوتھی آیت کے اندر کہ بھائی انہوں نے نبھایا ہے تو تم بھی نبھاؤ, اور ان کی مدت عہد پورا ہونے کے اندر 9 مہینے باقی دے کہ وہاں تک نبھاؤ. تیسری جماعت جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا مسلمانوں کا, چوتھی جماعت جن سے معاہدہ ہوا تھا لیکن مدت متعین نہیں تھی. اس تیسری اور چوتھی جماعت کا حکم آیا ابتدائی 2 آیت میں, برات من اللہ والی آیت کے اندر, اور ان آیتوں کے ذریعے سے ان سب کو اطلاع دینا, یہ اسلام کے اخلاق کریمانہ کا ایک بے مثال نظام ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, تم کو اطلاع دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اشور حرم ختم ہونے کے بعد تمہاری معاہدہ شکنی کی وجہ سے اب جنگ ہوگی, تم بھی تیاری کرو, ہم بھی تیاری کرتے ہیں. تمہارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, ہم نبھا رہے ہیں, لیکن معاہدے کی مدت ختم ہوگی, پھر آپس میں جنگ ہوگی, تم بھی تیاری کرو, ہم بھی تیاری کرتے ہیں. جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ بس تم ایمان لاؤ یا ایک جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, چونکہ یہ جزیرۃ العرب ہے, اس کو مرکز اسلام بنانا ہے, یہاں جزیہ وغیرہ کوئی شکل صورت چلے گی نہیں, یہاں تو دو ہی شکل ہے, یا ایمان لاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ اعلانات کیوں کیے گئے؟ پورے جزیرت العرب کو اسلام کا قیامت تک کے لیے ایک مرکز بنانا ہے، اس لیے یہاں پر یا تو ایمان یا جنگ کے ذریعے ان کو ہٹایا جائے وہاں سے، اس لیے ان کو سب کو اطلاع دی گئی اس طریقے سے۔ اب یہ اعلان کیسے کرانے کا؟ تو اعلان کرانے کی بہت عجیب و غریب ترتیب اختیار کی گئی، اور ترتیب اختیار کی گئی کہ سب کو باقاعدہ اطلاع دی گئی، سب کو کہلوایا گیا، تمام قبیلے والوں کو باقاعدہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سب کو اطلاع دی، پیغام دے کر کے سب کے ساتھ معاہدے کے ختم ہونے کی بات کہی، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ کے اطراف کے لوگوں کو جان و مال کے اندر امان ملا، اس لیے کہ ان کو صاف کہہ دیا گیا کہ ایمان لانا ہو تو لے آؤ، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو، تو ان کے لیے ایک راستہ کھل گیا کہ ایمان لا کر کے ہم اپنی جان مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، اگر یہاں مکہ اور اس کے اطراف میں رہنا ہے تو، اور چلے جانا ہے تو جاؤ، راستہ کھلا ہے تمہارے لیے۔ اور ایک دوسری بات کیا ہوئی، تمہاری مسلسل معاہدہ شکنیوں کے باوجود تمہاری عداوتوں کا ہم ایزاؤں سے انتقام نہیں لیتے، تمہاری عداوت، تمہاری دشمنی، تمہاری معاہدہ شکنی ہم ایزاؤں کے ذریعے سے انتقام لیتے نہیں، بلکہ ہم تم کو باقاعدہ پہلے سے باخبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جذباتی طور پر تم سے انتقام لے بھی لیں گے تو ہمارے نفس کو راحت ملے گی کہ ہمارا غصہ نکلے گا تمہارے اوپر، لیکن وہ عارضی ہوگی، اور ہم تم کو معاف کریں گے تو معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے، وہ فائدہ ہم کو حاصل ہوگا۔ اور انتقام نہ لینا یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ ہم اپنے نفس کے لیے نہیں لڑتے، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، تو ہی تو ہم معمولی معمولی بات کے اوپر انتقام نہیں لیتے۔ اور دشمنی تم کافروں کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ تمہارے کفریانہ عقائد اور اعمال سے ہماری دشمنی ہے۔ اس طریقے سے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب لوگوں کو اطلاعات دی گئی، اور اس اطلاعات کے بڑے فوائد جو ہے سامنے آئے۔ اس وجہ سے سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہوا رمضان میں، پھر حنین فتح ہوا، اس سال تو حضور نے راحت دی، جس طریقے سے حج ہوتا ہے ہونے دو، کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرو، لیکن سن 9 ہجری کے اندر باقاعدہ اسلامی طریقے سے حج ہوا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام اعلانات کروائے جو کروانے ضروری تھے، اور اس کے بعد 10 ہجری کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری حج مبارک کیا ہے۔